بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ترجمہ یوں ہے اس آیت کا کہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر بس لہو و لعب, یعنی فضول اور بیکار, اور بلا شک دار آخرت جو ہے, آخرت کا گھر ہے, وہی حیات ہے, سراپا حیات اگر کوئی چیز ہے تو آخرت کی حیات ہے. یعنی زندگی تو واقعی میں آخرتی کی زندگی ہے. اور پھر فرمایا کہ لو کانو یعلمون, اگر تم سمجھ رکھتے ہو, کاش تم اس بات کو سمجھتے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت پڑھ کر ایک واعظ فرمایا ہے, الصلاح والاصلاح کے نام سے 2000 لوگ آدمی تھے, اس میں 3 گھنٹے ہوئے. اور لکھا ہے کہ مستورات کا مجمع بھی تھا, یعنی پردے کے پیچھے مستورات بھی سنتی تھی. تو اس میں سے پڑھنے کا ارادہ ہے آج زیادہ تر. تو فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری وہ حالت ہے کیا جس کے علاج اور اصلاح پر تنبیہ کی ضرورت ہے. سو وہ حالت یہ ہے کہ ہم کو غیر ضروری امور میں اشتغال غالب, یعنی ہم غیر ضروری امور میں لگے رہتے ہیں. یہ اس قدر کثرت سے پھیل گیا, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا, دیندار بھائی ہم نے جب ارادہ کیا ہے آخرت کا تو غیر ضروری کاموں میں کیسے لگ سکتا ہے. یہ شخص عجیب ہی بات ہے, حیرت انگیز بات ہے. آج کل کے دیندار سارے کے سارے غیر ضروری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا سفر کر رہے ہیں یا دین میں ترقی. دین میں ترقی یوں نہیں ہوتی, دین میں ترقی تو بہت ہی استقلال اور صبر کے ساتھ. جیسے کوئی شخص کہیں جا رہا ہو اور ہوا کے تھپیڑے آ رہے ہیں, مخالف چیزیں آ رہی ہیں, بجلی چمک رہی ہے, لیکن استقلال کے ساتھ وہ اپنے راستے کو بچلا جا رہا ہے تو منزل مقصود پہ پہنچے گا. بالکل اسی طرح سے دین کا سفر ہے کہ تم ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو بہت استقلال کے ساتھ اپنے راستے پہ لگے رہنا ہے. فضول باتوں میں تو مبتلا ہونے سے کام نہیں بنے گا کبھی بھی, جو آج کل کے لوگوں کا رویہ ہو گیا ہے. حیرت یہ ہے کہ اس قدر بڑھ گئی ہے یہ تاریکی اور ظلمت کہ احساس تک نہیں لوگوں. اب آپ خود ہی اپنا اندازہ کیجیے, ہم تو یہ تو جیسے موبائلوں میں ہم جس قدر لگے رہتے ہیں اور انٹرنیٹ میں جس قدر لگے رہتے ہیں, مرد بھی عورتیں بھی, یہ ہے کیا سوائے فضول کے کچھ ہے نہیں. کوئی چیز اس میں ضروری نہیں. ہاں جن کو ملازمت کے سلسلے میں کچھ کرنا ہو ان کی بات الگ ہے. تو یہ فرما دیں کہ ہماری یہ حالت ہے جس کی اصلاح اور علاج پر ہمیں تنبیہ کی ضرورت ہے. سو وہ حالت یہ ہے کہ ہم کو غیر ضروری امور میں اشتغال غالب ہے, اور اس حالت کا نہایت مضر ہونا ظاہر ہے. اب ہم سمجھتے ہیں مضر ہی نہیں, ہم لگے رہتے ہیں اور کوئی کہے بھی تو مانتے نہیں. اور اس حالت کا نہایت مضر ہونا ظاہر ہے, کیونکہ جب غیر ضروری امور میں اشتغال ہوگا, اس میں مشغول ہوں گے, تو لازم ہے کہ ضروری امور میں لاپرواہی ہوگی. کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت اتنی بڑی ہستی ہے. یہ تم نہیں کر سکتے کہ ہم تو غیر ضروری امور میں ہیں اور ہم جو ہیں ضروری امور سب کر رہے ہیں, نہیں کر سکتے تم. یقیناً اول تو وہ خود ہی گناہ تک پہنچتا ہے. ایسے امور جو غیر ضروری ہیں ہمیشہ گناہ تک پہنچیں گے, اور ضروری امور میں لاپرواہی کا انجام بجز خسارے کے اور کیا ہوگا. دنیا تو پتہ نہیں کیا ہوگی, اول تو اسی کا نقصان ہوتا ہے, لیکن دین کا تو نقصان سراسر ہوتا ہے. اور اس آیت میں جو بھی پڑھی گئی ہم کو یہی تعلیم کی گئی ہے کہ ضروری امور کی طرف رغبت کرو اور غیر ضروری امور سے زیادہ دل نہ لگاؤ. سبحان اللہ, حق تعالیٰ کی ہم پر کیا رحمت ہو, رحمت ہے, شفقت ہے, محبت ہے. تو ان کو ہر وقت ہماری اصلاح کی طرف توجہ ہے. کلام پاک تو سارا اسی لیے ہے کہ ان بندوں کی اصلاح ہو جائے, مسلمانوں کی, مسلمان اس کو پڑھیں اور پڑھ کر ان کی اصلاح ہو. چنانچہ ان آیات میں ہمارے اس مرض کا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے علاج کا ذکر کیا گیا ہے. اور سبحان اللہ, کیسی رحمت ہے کہ صرف غیر ضروری امور پر تنبیہ فرما کر محض ان کے بچنے ہی کا امر نہیں فرمایا, بلکہ وہ امور بھی بتا دیے جن کے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کسی چیز سے بچانا, ایک تو یہ ہے کہ مخاطب کو اس کی ضد کی طرف متوجہ کر دیا جائے, اور ایک یہ ہے کہ اس فعل کی صرف برائی بیان کر دی جائے. مثلاً اگر ایک طبیب کسی بد پرہیزی کرنے والے کو جو سنکھیا کھاتا ہو یا افیون کھاتا ہے یہ بتائے کہ دیکھو یہ مت کھایا کرو, اور پھر یہ نہ بتاوے کہ پھر اس کے چھوڑنے کے بعد یہ مریض کھائے کیا, تو یہ تعلیم ناقص ہے. کامل طبیب وہ ہے جو سنکھیا اور افیون سے ممانعت کر کے, منع کر کے کوئی ایسی شے بھی بتلا دے جس میں ضرر تو کچھ نہ ہو اور اس چیز کے منافع موجود ہوں جس کو منع کیا گیا. چنانچہ یہاں حق تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس بد پرہیزی کی مضرت بتانے کے ساتھ ضروری چیز بھی بتا دی جسے اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ مصلح کا فرض ہے کہ مضر پر توجہ دلا کر اس کے بعد نافع پر بھی تنبیہ کر دے. مضر تو ہے لیکن اس کو چھوڑ کے کرو کیا, اس واسطے کہ انسان کا ذہن کبھی خالی نہیں رہتا. اب دیکھیں قرآن میں اسی طرح سے ہر چیز میں ہے. مثلا کسی چیز کو بتایا گیا قرآن میں کہ حرام ہے مت کرو, تو فوراً اس کا وہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی جگہ کیا کرو. وہ عام طور سے اس کی ضد ہوتی ہے. جیسے کلام پاک میں سود کے بارے میں, سود مت لو, سود مت لو, لیکن اسی آیت میں اس کا علاج ہی بتایا گیا کہ سود نہ لو تو کیا کرو. فرماتے ہیں حق تعالیٰ, یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں. میرے بس کیا فرمایا, ویربی صدقات, اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ تم اس چکر میں مت پڑو پیسے جمع کر کر کے قرض دو سود کے اوپر, بلکہ اس کی بجائے صدقہ کرو, صدقہ کرو. تو یہ جو حل بتایا جاتا ہے اس کی ضد ہوتی ہے کہ تم کو وہ نفع ملے گا, نفع اس سے زیادہ ملے گا تمہیں. اسی چیز میں صدقات میں تم کو اس سے سود سے کہیں زیادہ نفع ملے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تبھی تو فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یہ ہے کہ جب کوئی ضرر والی چیز بتائی جاتی ہے کلام پاک میں, تو فوراً ایک ایسی چیز بتائی جاتی ہے جو اس کو چھوڑنے سے جو نقصانات ہوں وہ پورے ہو جائیں. تو اسی لیے فرما رہے ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کہ اگر اصلاح میں صرف اسی پر اکتفا کر لیا جائے کہ یہ کام نہ کرو, نہ کھاؤ فلاں چیز, اور نافع پر تنبیہ نہ کی جائے کہ آپ کرو کیا اس کے بعد, اگر اس سے جو تمہارا نقصان ہوگا وہ پورا کیسے ہوگا. جو چیز نہ نافع ہو نہ مضر, ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ نہ نافع ہے نہ مضر, وہی لا یعنی, صرف کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے. اسی کے ترک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اسلام فرمایا کیا, من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی, یعنی لا یعنی امور کا ترک کر دینا آدمی کے حسن اسلام سے ہے. اسلام کا آدمی کا اسلام کا حسن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دے. یہ نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مضر کا ترک کر دینا حسن اسلام ہے, یہ نہیں فرمایا. حالانکہ مضر کا ترک کر دینا یقیناً حسن اسلام ہے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے یہ فرمایا کہ جو عبث ہے اور لا یعنی ہے وہ واقعی میں مضر ہی ہے, اسے ضرر پہنچتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جو لایانی امور میں مبتلا ہوگا یقیناً گناہ تک پہنچ جائے گا, بچ نہیں سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ فقط مضر کا ترک کر دینا کافی نہیں, بلکہ نافع میں مشغول ہونا بھی ضروری ہے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور مضر چیزوں سے بچ جائیں, لہو و لعب سے بچ جائیں, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نافع میں مشغول ہوئے. تم نفس کو مشغول کر لو قبل اس کے کہ وہ تم کو مشغول کرے. نفس کو مشغول رکھنا ضروری ہے, یعنی اگر تم نے نفس کو کسی کام میں نہ لگایا تو وہ خود تمہارے لیے کوئی دھندہ نکال لے گا.
وہ دھندا کیا ہے؟ اولاً وساوس و خطرات، پھر ثانیاً معاصی اور منکرات میں پڑ جائے گا، یہاں تک پہنچ جائے گا. نفس کی ہے، نفس کی فرمایا کہ نفس کی خصلت ہی یہی ہے کہ جب تک کہ اس کو مشغول نہیں رکھو گے وہ کسی غلط کام میں پڑ جائے گا. اس کو کسی اچھے کام میں، نافع کام میں مشغول رکھنا نفس کو ضروری ہے. کیونکہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں دلیل اس کی قرآن مجید میں ہے کہ نفس تو ہے ہی اس طرح کا. فرماتے ہیں کہ وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم. وہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے جو نقل کیا اللہ نے کلام پاک میں. اور میں اپنے نفس کو بری اور پاک نہیں بتاتا، کیونکہ نفس تو ہر ایک کا بری بات بتانے والا ہے، کثرت سے حکم کرنے والا ہے برائیوں کا. بجز اس نفس کے جس پہ میرا پروردگار رحم کرے، بلا شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے. صاف فرما دیا کہ نفس کا تو بس ایک ہی کام ہے کہ برائی کا حکم کرتا ہے، یعنی نفس ہمیشہ برائی کا حکم کرنے والا ہے. مگر جب اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، یعنی جب خدا کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو اس وقت اس عارض قوی کی وجہ سے نفس برائی کا حکم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ورنہ نفس کا تو کام ہی یہی، ہر شخص کے نفس کا یہ کام ہے کہ وہ تو اپنے نفس پہ کبھی اعتبار نہ کرے. آدمی جو نفس پہ اعتبار کرے گا تو مشکل میں پڑے گا. بچوں کا بھی اعتبار نہیں کر سکتے، بچے بھی نفسی کی طرح سے اپنے نفس کو دیکھنا ہے تو بچوں کو دیکھنا. دیکھیں بچے ہیں، کوئی چھپا کے کام کریں، کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ غلط کر رہے تو چھپا کیوں رہے؟ اس وجہ سے آج کل یہ ہے کہ شوہر کوئی کام کر رہا ہے، بیوی سے چھپا رہا ہے، بیوی کوئی کام کر رہی ہے، شوہر سے چھپا رہی ہے. چھپانے کا مطلب ہے، چھپانے کا مطلب تو یہ کہ کچھ نہ کچھ داغ میں کچھ کالا ہے. کیونکہ نفس تو ہے ہی ایسا کہ وہ برائی کا حکم کرتا رہے گا. نفس کے چکر میں کیسے آ سکتے؟ ایک بڑا صبر رکھنا پڑتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ تمہارا نفس کیا کر رہا ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ جب یہ رحمت حق متوجہ نہیں ہوتی کسی پر، تو پھر بدستور وہ نفس اپنی اصلی حالت پر آتا ہے اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے. اس لیے اگر نفس کو کسی صحیح کام میں، اچھے کام میں نہ لگایا جاوے گا، تو یہ اپنے لیے خود مشغلہ تجویز کر لے گا. اور چونکہ مشغلہ یہ خود اپنے لیے تجویز کرے گا، اور چونکہ نفس میں غلبہ ہے شر کا، اس لیے وہ اکثر برا ہی ہوگا اور مجرم کو تجویز کرے گا. اسی واسطے ما لا یعنی کے ترک کو، یعنی لا یعنی اور ابس چیزوں کے ترک کو، جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اسلام فرمایا. کیونکہ مجرم کو تو ہر شخص مجرم سمجھتا ہے، اس سے تو کچھ بچنے کی بھی شاید کوشش کرے، لیکن لا یعنی کو تو کوئی مجرم نہیں سمجھتا. اصل جو اتنا ابتلا ہے انٹرنیٹ اور موبائل کے چیزوں میں، جس میں اکثر گناہ ہے، اور گناہ تک تو پہنچ ہی جاتا ہے جو اس میں لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دیندار لوگ ہمارے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ گناہ تو ہے نہیں، لایانی کی حد تک ہے، لایانی کو برائی نہیں سمجھتے. کیونکہ لایانی کے بارے میں فتویٰ ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. لایانی کے بارے میں ایسا فتویٰ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے تو اس کو برا نہیں سمجھتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لایانی کو چھوڑ دے. وجہ یہ ہے کہ لایانی کو نہیں چھوڑے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا. بہرحال فرماتے ہیں کہ نفس کا میلان الشر، یعنی برائی کی طرف مائل ہونا، تو قرآن سے ثابت ہے، اور یہ تجربے اور مشاہدے سے ثابت ہے کہ نفس جب خالی ہوگا تو معصیتی کو تجویز کرے گا، گناہ ہوگا، گناہ کرے گا. اور جب یہ جب بھی بیکار ہوگا تو نہ کسی بلا میں مبتلا ہوگا. تو ان دونوں باتوں سے اس کی ضرورت ثابت ہو گئی کہ ترک مضر کے بعد اشتغال بالنافع ضروری ہے. آدمی اگر کسی گناہ کو چھوڑ دے تو بھی بیکار نہ رہے، اس کی جگہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے. ہمارے پاس وقت بہت خالی ہوتا ہے، تو اب سوال یہ رہ گیا کہ نفس کو کسی خیر میں ہر وقت کیسے مشغول رکھا جا سکتا ہے جو وہ اس بلا یا لایانی یعنی یا مضر سے بچے. اور وہ کون سا دھندا ہے جس میں ہر وقت لگایا جا سکے نفس کو؟ کیونکہ جتنے دھندے ہیں ان میں ہر کام موقت ہے وقت کے لحاظ سے. مثلا کھانا پینا تھوڑی دیر کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد زیادہ کھانا، ہر وقت تو کھانا نہیں کھا سکتے. سونا، سونے کی بھی ایک حد ہے. نماز اور دوسری جتنی عبادات ہیں سب موقت ہیں. ایسا کوئی شغل نہیں کہ سارے وقت کو محیط ہو جائے. اور نفس کا خاصہ مگر یہ ہے کہ جہاں وہ ذرا خالی ہوا اور بےہودگی میں مبتلا ہوا. اپنے نفس کو سمجھو, یہ مت سمجھو ہم بڑے پاک ہیں. نفس تو جہاں خالی ہوگا وہ کسی نہ کسی غلط کام میں مبتلا ہوگا. لیکن اب حکیم الامت کہتے ہیں کہ صاحب شریعت میں ایک ایسا شغل ہے جو بہت ہی سہل ہے اور ہر وقت ہو سکتا ہے, اور وہ بھی حمد اللہ قرآن میں بتایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ, اللہ کی یاد. سو نماز, روزہ, حج سب کو تو موقع بتایا گیا. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب آپ غلط کہتے ہیں, کہ نہیں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تو یوں ہے کہ ہر وقت ذکر کرو, وہ وقت مقرر ہی نہیں ہے ذکر کا, لیکن قرآن میں ہی ہے. وہ صاحب کہہ رہے ہیں اعتراض کے طور پر کہ اگر کوئی کہے کہ قرآن میں تو یوں ہے سب بہو ہو بک رتا ہوں وہ اصیلا, تو دیکھیے اس میں وقت مقرر کر دیا یعنی صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو. جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض محاورہ نہ جاننے سے ہے, کیونکہ عربی زبان کو ٹھیک سے نہیں سمجھنے سے. کیونکہ جب اصول یہ ہے, ہر زبان میں یہ اصول ہے کہ جب ایک جنس کی دو نو کو جمع کیا جاتا ہے تو مراد اس سے احاطہ ہے کہ وہ محیط ہو جائے سب پر. تو جب یہاں جمع کیا گیا صبح اور شام کو تو اس سے مراد سارا وقت ہو گیا. یہ تو وہ جو بلاغت کے قاعدے سمجھتے ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے, اور جاہل آدمی یہی کہہ دے گا کہ میں صبح شام کا حکم آیا ہے. مثلا کہیں کوئی کہے کہ میں نے تو بھائی تلخ و شیریں چکھا ہے, صحیح مطلب تھوڑی کہ صرف کڑوا اور میٹھا چکھا ہے, اس نے نمکین بھی چکھا ہے, بلکہ ہر طرح کے حالات دیکھے. یا کوئی کہتا ہے کہ ابتدا و انتہا میں نے دیکھی ہے, یعنی پورا عمل دیکھا, یہ تھوڑی کہ صرف شروع کا دیکھ لیا اور آخر کا دیکھ لیا. یا کوئی کہے کہ چھوٹا بڑا ہر ایک مجھے مراد ہے, چھوٹے بڑے مجھے جانتے ہیں, مطلب ہر ایک جانتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس سے تو ظاہر ہے کہ جب کہا جائے کہ بکرتا ہوں وہ اصیلا, تو اس سے مراد یہ ہوا کہ سارا وقت پتا چلا کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگو. اب یہ بات رہ گئی کہ ہر وقت کیسے ذکر ہو. تو ہر وقت ذکر ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھا جائے کہ ذکر زبان سے ہی نہیں ہوتا صرف, بلکہ ذکر قلب سے ہوتا ہے, اور قلب کا ذکر سوچنا ہے, دھیان رکھنا, سوچنا. میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر فیض اللہ صاحب سے پوچھا تھا حضرت ذکر قلبی کسے کہتے ہیں, حضرت نے فرمایا کہ بالقصد سوچنا یہ ذکر قلبی. فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر الہی مشغول رہتے ہیں, اور کل احیان سے میں سارا وقت شامل ہے, حتیٰ کہ وہ اوقات جو بول و براز پیشاب پخانہ استنجا وغیرہ کرنے کے لیے وہ بھی شامل ہے. اور ظاہر ہے کہ بول و براز کے موقع پر زبان سے ذکر و تلاوت مکروہ ہے, لیکن یہاں فرمایا گیا ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع کے اوپر زبان سے تو ذکر نہیں کرتے تھے, لیکن قلب سے ذکر کرتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے احکام کو سوچتے تھے, اسی کو قلب کا ذکر کہتے ہیں. اور حق تعالیٰ نے ذکر کا جب حکم کیا ہے تو کسی قید کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا ہے, چاہے زبان سے ہو چاہے قلب سے ہو. اور فرماتے ہیں حکیم الامت کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ذکر کے اصلی معنی ذکر قلبی کے, اصل تو یہ ہے کہ یاد ہو اللہ کی. تو اب دیکھ لیجئے کہ یاد کس کا فعل ہے, زبان کا یا قلب کا. بہرحال ذکر اللہ وہ کام ہے جو ہر وقت کے کرنے کا ہے. اگر زبان تھک جائے تو قلب سے ذکر کرو, اور زبان سے بھی برکت حاصل کرنا ہو تو زبان سے بھی کرو, بس اللہ کی یاد ہر وقت ہونی چاہیے. پھر خواہ وہ الفاظ کے واسطے سے ہو, خواہ مذکور کے تصور سے ہو, کہا اللہ تعالیٰ کا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے, یا یہ تصور کریں کہ اللہ میں کا حکم کیا ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے, یا اللہ میں سے معافی مانگے, یا اللہ میں سے اپنی حاجات مانگے, دعا میں مشغول رہے, سب اللہ کا ذکر. کیونکہ نیند کے غلبے میں اور بول و براز وغیرہ کے موقع کے اوپر زبان سے ذکر کرنے کی ممانعت ہے, البتہ ذکر قلبی کی کسی حال میں بھی ممانعت نہیں, ہر وقت اجازت. بس ذکر قلبی ہی افراد ایک ایسا مشغلہ ہے جو ہر وقت ہو سکتا ہے, یہاں تک کہ سونے کے وقت بھی ہو سکتا ہے, وہ سونے کے بعد نہیں ہو سکتا, کیونکہ سونے کے بعد تو آدمی کو اختیار نہیں رہتا. جو بندہ ذکر کا عادی ہوتا ہے وہ لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہی کرتا رہتا ہے. سب سے افضل یہ ہے کہ ذکر قلبی اور ذکر لسانی دونوں کو جمع کیا جائے. اس اعتبار سے ذکر کے تین درجے ہوئے، ایک تو وہ جس میں صرف زبان کو حرکت دی جائے اور قلب متوجہ نہ ہو، اور یہ درجہ سب سے کم ہے، اور دوسرا درجہ وہ جس میں زبان کو حرکت نہ دی جائے صرف قلب سے ذکر کیا جائے، یہ پہلے درجے سے بڑھ کر ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ زبان کو بھی حرکت دی جائے اور قلب سے بھی ذکر کیا جائے، قلب کو متوجہ کیا جائے یعنی سوچا جائے، یہ سب سے بڑھ کر اور افضل ہے. لیکن بعض صورتوں میں کوئی دوسرا ہی درجہ افضل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جب زبان سے ذکر کرنا منع ہے تو صرف قلب سے ذکر کرنا ضروری ہوا، وہی افضل ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں حدیث شریف اس کے بارے میں یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت تک نیند نہ آوے اس وقت تک تو تم نفل تسبیح وغیرہ کرو، اور جب نیند کا غلبہ ہونے لگے تو سو جاؤ. حدیث شریف میں ہے فل یرقد، یعنی ضرور سو جاؤ. اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ امر کا صیغہ ہے جو واجب ہونے پر، اس کا مطلب کہ واجب ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے. اس سے معلوم ہوا کہ اس حالت میں یعنی جب نیند کا غلبہ ہو تو ذکر لسانی کو بند کر دینا ضروری ہے. آگے اس کی حکمت بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعلہ یستغفر فیسب نفسہ، کہ ممکن ہے کہ وہ قصد تو کرے استغفار کا لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہو. نیند کا کیا بھروسہ ہے، نیند میں کیا منہ سے نکل رہا ہے. بس اسی لیے ایسے وقت میں زبان سے ذکر ممنوع ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کیا کرتے تھے، اور ایسے اوقات میں چونکہ ذکر لسانی نہیں ہو سکتا اسے ذکر قلبی ہی مراد ہے. بہرحال جہاں ذکر لسانی نہ ہو سکے وہاں ذکر قلبی جاری رکھے، یعنی تصور رکھے، توجہ رکھے اور یاد رکھے، یعنی دھیان رکھے، یعنی سوچے. پس ذکر ہر حالت میں مطلوب ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ بندہ گناہ سے بچ جائے. جو بندہ ذاکر ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، وہ گناہ اور لایانی میں نہیں پڑ سکتا. یہ غفلتی ہے جو ہمیں گناہ اور لایانی میں مبتلا کر دیتی. فرماتے ہیں کہ ہر دم اس بات میں اس میں لگے رہو اللہ کی یاد میں، کیونکہ نفس کو بیکار چھوڑیں گے تو پھر یہ اپنے لیے کوئی مضر مشغلہ تجویز کر لے گا. اب معلوم ہو گیا کہ وہ کام ذکر قلبی ہے جو ہر وقت ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کوئی خود اپنے لیے شغل تجویز کرے گا تو غفلت میں مبتلا ہوگا. حدیث شریف میں ہے ابن آدم کے قلب پر شیطان چڑھا ہوا بیٹھا ہے، جب وہ ذکر اللہ کرتا ہے اس وقت شیطان ہٹ جاتا ہے، اور جب خالی رہتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے. یہاں ذکر اللہ سے مراد سوچنا ہے، سوچنے سے، اللہ کی یاد کرنے سے شیطان ہٹ جاتا ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر تم نے نفس کو مشغول نہ کیا کسی اچھے کام میں ذکر اللہ میں تو وہ گناہ میں پڑے گا، تو شیطان آ جائے گا، شیطان چمٹ جائے گا. نفس بے شغل کبھی نہیں رہ سکتا، اور دو شغل بھی ایک وقت نہیں ہو سکتا. اس لیے فقط مضر سے بچنا کافی نہیں بلکہ نافع میں مشغول ہونا ضروری ہے. اسی لیے حق تعالیٰ فرماتے ہیں وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، کہ حیات دنیا مگر صرف کچھ نہیں ہے مگر لہو لعب، یعنی فضول اور بیکار ہے. اور یہاں پر حق تعالیٰ نے صرف اتنے پر اکتفا نہیں کیا کہ حیات دنیا کی مذمت بیان کر دیں، اب اس کا حل بھی بیان فرما دیا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک دار آخرت یہی حیات ہے. اصل حیات تو یہ ہے، اصل چیز جو تمہیں کرنی چاہیے وہ تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے. یعنی زندگی تو واقعی میں آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی کیا زندگی، یہ تو اس کے سامنے بالکل ہیچ ہے. تو مذمت دنیا کے بعد آخرت کی طرف متوجہ کیا گیا. فرماتے ہیں کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو مرض ہے غفلت کا اور حب دنیا کا، تو اس میں مشغول ہونے کا، لایانی چیزوں میں لگ جانے کا، لہو لعب میں لگ جانے کا، یہ حب دنیا ہے، کہ یہ تو ہمیشہ کا مرض ہے انسان کے ساتھ، ہمیشہ اس کی دوا استعمال کرنی پڑے گی. یہاں تک کہ اتفاق سے اگر آپ بزرگ بھی ہو جاوے تو اس وقت بھی اس مرض سے اور اس کے علاج سے بے فکر نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے نزدیک بزرگ بن جانے سے واقع میں بزرگ نہیں ہو سکتا. مگر اب تو یہ حالت ہے کہ جہاں ذرا بھی کوئی درجہ مقصود کا حاصل ہو گیا، مثلا گناہ سے نفرت ہو گئی، یا نفل میں دل لگنے لگا، یا وساوس و خطرات بند ہو گئے، تو بس اپنے بارے میں یہ گمان ہو گیا کہ اب میں کامل ہو گیا ہوں. پھر کیا تھا، سب مجاہدے اور ریاضت کو چھوڑ بیٹھا. جب جہاں یہ گمان ہوگا کہ میں بزرگ بن گیا تو اب وہ مجاہدہ کیوں کرے گا، اب وہ مراقبے کیوں کرے گا؟ اب شیخ نے تو بتایا ہوا کب سے ہے کہ دیکھو دو مراقبے تو بہت ضروری ہیں، ایک تو اپنے عیبوں کا مراقبہ اور ایک موت اور ماں بعد الموت کا مراقبہ. چھوڑ دیا اور اطلاع بھی نہیں دی، اطلاع کون دیتا ہے؟ مراقبہ بھی گیا اور پھر ایک ایک کر کے معمولات میں بھی کچھ لٹ پلٹ ہونے لگا، پھر کم ہونے لگے، یہی حال ہوتا ہے، انسان لوٹ جاتا ہے. وجہ کیا ہوئی کہ کسی وقت یہ خیال میں آیا کہ ہم نے تو سارے کام کر لیے، اب گناہ وغیرہ تو ہم کرتے نہیں، بس یہیں سے سزا ملتی ہے اور بڑی سخت سزا بعض اوقات ملتی ہے. انسان انتہائی گمراہی میں چلا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ کسی کامل سے تشخیص کراؤ کہ میری یہ حالت کمال کی ہے یا نہیں، ورنہ وہ حالت ہوگی جیسے ٹی وی والے کو کہ اگر ایک دن بخار نہیں آیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہو گیا اور علاج چھوڑ بیٹھے. مرض کا لوٹ آنا شروع ہونے سے بھی اشد ہے. ایک تو مرض شروع ہوا ہے اور ایک مرض ہو کر ٹھیک ہو کر پھر لوٹ گیا. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہاری بے احتیاطی سے مرض پھر لوٹ جائے اور علاج مشکل ہو جائے. تو جس طرح بعض مریض ظاہری یعنی ظاہری مرض ذرا بخار نہ آنے کو صحت سمجھ لیتا ہے، اسی طرح بعض اہل تاریخ بھی جہاں تھوڑی سی سنسناہٹ بدن میں پیدا ہوئی اور وہ سمجھ گئے کہ بس ہم کامل ہو گئے، بس اب ہم کامل ہو گئے، جہاں یہ خیال ہوا پھر تسبیح چھوٹ گئی، مجاہدہ بھی گیا اور یہ گمان ہو گیا کہ ہم تو بس منتہی ہو گئے، اب کسی ریاضت کی حاجت نہیں رہی. حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے، عجیب تم تو جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے، بلکہ تم اس سے بھی بدتر ہو گئے. ابتدائے مرض سے زیادہ سخت عود مرض ہے، یعنی بیماری کا شروع ہو جانا اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے جتنا مرض کا لوٹ آنا. اسی طرح تمہاری یہ حالت اشد ہے. جس پر یہ حالت پیش آئے وہ غور کر کے دیکھ لے کہ اس وقت بنسبت پہلے کے طبیعت کی کیا کیفیت ہے. حالت یہ ہوتی ہے پھر لوٹنے والے کی حالت، ایک تو یہ کہ بیچارہ گناہ میں مبتلا، اس کو اتنا احساس ہی نہیں، کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس کو ذکر اذکار بتا دیے، طریقے بتائے، اس نے اپنی اصلاح شروع کی، اب وہ رفتہ رفتہ گناہوں سے نکلنے لگ گیا. ایک تو یہ حالت تھی، اور ایک یہ حالت تھی کہ بے پرواہی کی، معمولات چھوڑ دیے، لایانی میں ابتلا ہوا اور اس کے بعد گناہ تک پہنچا. نتیجہ پھر کیا ہوا کہ اب جو حالت آئی یہ عود ہے، یعنی واپس لوٹ گیا. تو یہ حالت خراب ہے اور خطرناک ہے. تو حالت یہ ہو جاتی ہے اس وقت کہ طاعت سے دل گھبرانے لگتا ہے، دل گھبرانے لگتا ہے. اب ظاہر ہے وہ جو شخص اس میں مبتلا ہے اپنے انٹرنیٹ میں اور موبائل میں، وہ تو چاہتا ہے جلدی سے نماز پڑھ کے بھاگو، بہت چیزیں آ رہی ہیں اس کو دیکھنا ہے، خبروں میں لگا ہوا ہے. تو اب ہوا کیا، طاعت سے دل گھبرانے لگا، حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے وحشت ہوئی، کیونکہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا سوچنا ہے. کیوں سوچے گا جب دوسری چیز سوچنے میں اس کو لذت آتی؟ قرآن کیوں سنے گا جب کچھ اور سنتا ہے؟ وہی ہیڈ فون کانوں میں لگا لیا تو اب اس سے قرآن بھی سن سکتے ہیں اور کچھ اور بھی سن سکتے ہیں، آپ جو چاہیں سنیں، آپ کی مرضی ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا، ہیڈ فون لگائے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ، وہ ہے نا کہ رات دل بھر کے پی اور صبح کو توبہ کر، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. یعنی بزرگی تو نہیں گئی کیونکہ وہ داڑھی وغیرہ تو ہے اپنی جگہ موجود، لیکن حال یہ ہو جاتا ہے، طاعت سے دل گھبرانے لگتا ہے، حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے وحشت ہوتی ہے، حق تعالیٰ سے کراہت اور انکار پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ حالت یہاں تک ترقی کرتی ہے کہ اس کے بعد شدہ شدہ حق تعالیٰ سے عداوت پیدا ہو جاتی ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے لوٹ میں. اسی لیے میں کہتا ہوں اس تعلق قائم کرو، بزرگوں سے بھی تعلق قائم کرو. اگر بزرگ تمہیں باتیں بتائے کہ یہ کرو کرو اور تم پوچھتے رہو اور اس پہ عمل کرو سچے دل سے، صحیح صحیح اور اطلاع دو، پھر بھی تمہاری حالتوں کو تغیر نہ آئے، یعنی گناہ نہ چھوٹے، تب تو اس شیخ کو چھوڑو، دوسرے شیخ کو پکڑو. لیکن اگر تم نے اس کی باتوں بھی عمل نہیں کیا تو چاہے تم ہزار شیخ پکڑو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بس آخر میں وہ خدا کو اپنے سے اور اپنے کو خدا سے ناخوش پاتا ہے، بس یہ سر ہے کفر. اس کے مقابلے میں دوسری چیز ہوتی ہے اللہ والوں کی، اللہ والے کہتے ہیں یا اللہ آپ نے تو مجھ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، حالانکہ اس کے پاس دنیاوی کچھ بھی نہ ہو، کہتا ہے کہ یا اللہ آپ کی نعمتیں ہیں، آپ نے تو مجھے سب کچھ دے دیا، میں نے یہ کوئی نعمت آپ نے چھوڑی نہیں، یا اللہ میں آپ سے راضی ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیے. ایک یہ حال ہے اور ایک یہ حال ہے. کہ خدا کو اپنے سے اور اپنے کو خدا سے ناخوش پاتا ہے، بس یہ سرحد ہے کفر کی، نعوذ باللہ. حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حجابات کے 7 درجے ہیں، اور ان میں یہ ایک درجہ آخر کا عداوت ہے. اسی واسطے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے عبداللہ ایسے مت ہو جانا جیسے فلاں شخص تھے کہ اول تہجد کی نماز پڑھتا تھا پھر اس نے پڑھنا چھوڑ دیا. یہ نہ کرو، ایک وظیفہ شروع کیا پھر چھوڑ دیا، یہ نہ کرو. اگر تم کو مشکل ہو رہی ہے شیخ کو لکھو، اجازت لو اس سے، مجھے بتایا اسے کرتے رہو، اپنے حال کی اطلاع دو پوری پوری، اس میں اپنے معمولات کے بعد میں بارے میں بتاتے رہو، کیونکہ معمولات کی کمی بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. عذر ہو تو عذر کا فیصلہ بھی اپنے شیخ سے کراؤ، خود سے کیسے کر رہے ہو. اب اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا، جلدی سونا پڑے گا، فضول چیزوں سے بچنا پڑے گا، تب جا کر ہوتا ہے. فکر کس چیز کی ہے؟ ومن اراد الاخرہ، جس نے آخرت سے ارادہ کیا، وسعى لها سعیها، کوشش تو کرو اس کی. باقی یہ سمجھنا کہ مجھے کچھ کمال حاصل ہو گیا، یہ تو صاف عجب اور کبر کا شعبہ ہے. صاحب تھوڑی سی سنسناہٹ پیدا ہونے سے کمال حاصل نہیں ہو جاتا، اسے کسی شیخ کی تشخیص پر چھوڑو، اپنی رائے سے کچھ مت سمجھو. لیکن حکیم الامت فرما رہے ہیں بھائی یہ کام کا بیڑا اٹھایا ہے تو استقلال کے ساتھ چلو. وہ فصل کا آپ کہیں جا رہے ہیں، میں مثال دی کہ جا رہے ہیں، اب بجلی چمک رہی ہے، ہوائیں ہیں، آپ استقلال کے ساتھ چلے جائیے، آپ پہنچ جائیے. ذریعے کی بات سے پریشان نہ ہوں، پریشان ہوئی تو استقلال گیا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک مختصر مضمون عرض کیا، خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے لایانی میں نہیں پڑھنا چاہیے، اپنے معمولات کو پکا کر کے پورا کرتے رہیں، معمولات کسی اللہ والے سے کروا لیں اپنے صحیح، اور جی جان سے اس میں لگے رہیں. کبھی عذر سے کمی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن عذر سے کمی ایک دن ہوگی، دو دن ہوگی، یہ تھوڑی غائبی ہو گیا مہینوں کے لیے، یہ تو نہیں ہوگا. جو معمولات اور مراقبات بتا دیے جائیں اس میں لگا رہے بندہ، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے حال کی اطلاع دیتا رہے. اور گناہ سے تو بچنا خیر ضروری ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے واسط کا جو پڑھا گیا جو حصہ، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ لایانی اور فضول چیزوں سے پرہیز نہیں کیا گیا تو گناہ میں ابتلا ہے، اور اس کے بعد پھر حجابات ہیں، اور حجابات کا انجام بہت ہی خراب ہوتا ہے. اس بات پر کہ وہ سوچیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، دلی دل میں سوچیں، اس کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا اجر ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں. تو جب یہ اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی آسان ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اسی چیز کو ایسا بنا دیا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کے لیے. تو اب جب اتنی قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم آمین.